السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انسان ایک اجتماعی حیوان ہے یا سوشل اینیمل ہے، اور وہ گروہوں کی شکل میں، گروپس کی شکل میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اس بات کو. تنہائی سے، عزلت نشینی سے، گوشہ نشینی سے انسان دور رہنا چاہتا ہے. جب تک انسان ذاتیات میں زندگی بسر کر رہا تھا تو وہ دوسروں کو حقوق پہ ڈاکے بھی ڈالتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا. لیکن جب سے انسان نے گروہوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، معاشروں کی شکل میں رہنا شروع کیا، تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ کسی پہ ظلم کرتا تھا تو وہ سامنے والا اس پہ ظلم کرتا تھا. اب یہاں سے حقوق کی بات شروع ہوئی، یہ میرا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، دوسرے کی زندگی پر، دوسرے کے رزق پر، دوسرے کی یوں کہوں کہ زندگی میں داخل ہونا بغیر اجازت کے. یہاں سے حقوق کی جنگ شروع ہوئی انسان کی، اور پھر یہیں سے آہستہ آہستہ قوانین بننے لگے انسانی معاشروں میں. انسانی معاشروں نے ترقی کی اور یہاں سے قوانین بننے لگے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو محترم شمار کیا جائے، تاکہ انسان اپنی دنیا میں رہے، دوسرے کی دنیا میں داخل نہ ہو، نہ اس کے حقوق ضائع ہوں اور نہ وہ کسی کے حقوق کو ضائع کرے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہاں سے پھر انسان نے در حقیقت کاموں کو منظم کرنا سیکھا. جب اس نے مدنی قوانین یا سول قوانین بنائے تو پھر یہاں سے اس نے کاموں کو منظم کرنا سیکھا کہ اپنے کاموں کو کس طرح منظم کیا جائے. کیونکہ کوئی بھی انسان کسی بھی معاشرے کا، وہ بے نظم، غیر مرتب کاموں کو پسند نہیں کرتا. ہر انسان سلجھے ہوئے کاموں کو، مرتب و منظم کاموں کو، ایک جو آرڈر میں ہوں، ان کاموں کو پسند کرتا ہے اور لائک کرتا ہے. یہاں سے پھر انسانی زندگی میں ایک ایسے منظم اصولوں کو مرتب اور وضع کیا گیا کہ جو کاموں کو مختصر وقت میں بڑے ہدف تک پہنچا سکے. مختصر وقت زیادہ فاصلہ. مختصر وقت، مثلا پہلے زمانے میں انسان جانوروں پہ سفر کرتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے، ہفتوں لگ جاتے تھے. اب یہ کہ وہی سفر گھنٹوں میں طے ہو گیا ہے، ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں اب 1000-1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں. اب منظم کیا نا اس نے کاموں کو، ٹیکنالوجی کو، تمام چیزوں کو، فاصلے سمٹ کے آنے لگے. تو انسان نے چاہا کہ اپنے کاموں کو بھی اسی طرح رکھے کہ وہ کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکے. نہ صرف زیادہ فائدہ حاصل کر سکے بلکہ اس کی رینج جو ہو، اس کا دائرہ جو ہو، اس کی پہنچ جو ہو، وہ بھی وسیع ہو جائے. پہلے مثال کے طور پر ایک محلے میں انسان یہاں سے چیخنا شروع کرتا تھا، 100 گز، 150 گز، 200 گز تک اس کی آواز جاتی تھی اور وہ آواز ختم ہو جاتی تھی. 200 گز کے بعد جو آدمی کھڑا ہے اس کا آواز سنائی نہیں دیتی تھی. لیکن جب سے انسان نے منظم کرنا شروع کیا تو اس نے کیا کیا کہ ایک چین بنائی، اور یہ چین اس طریقے سے بنائی کہ اس نے کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا کہ یہاں سے یہاں تک میرا کام ہوگا، اور پھر وہاں سے ایک خاص مرحلے تک، ایک خاص لیول تک تمہارا کام ہوگا، وہاں سے پھر تیسرا شخص اس کام کو لے گا. تو ایک کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، فائدہ حاصل کرنا شروع کیا. یہاں سے تنظیموں کو وجود سامنے آیا کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ اور زیادہ رقبے میں پھیلا ہوا فائدہ. یہ تنظیمی جو سیٹ اپ سامنے آیا، اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ مل جل کر گروپس کی شکل میں، ٹیم ورک کی صورت میں ہم کام کریں، کاموں کو ڈیوائیڈ کریں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اکثر کچھ قسم کی ریس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں 3 مرحلوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہاتھ میں مثلا کوئی ڈنڈا لیا ہوا، کوئی شمع لی ہوئی، آپ یہاں سے 100 کلومیٹر تک دوڑ کے جائیں گے، وہ چیز اس کو دیں گے، وہ اگلے 100 کلومیٹر تک اس کو لے کے جائے گا، پھر وہ تیسرے شخص کو دے دے گا. اگر ایک ہی شخص مسلسل بھاگتا رہے تو وہ تھک جائے گا، وہ شاید خستہ حال ہو جائے. لیکن کاموں کو ڈیوائیڈ اس طریقے سے کیا گیا. تو یہاں سے ذمہ داریوں کا تعین ہوا، یہاں سے انسان نے کاموں کی ڈویژن کا کام شروع کیا کہ یہ میرا دائرہ کار ہے، یہ میرا دائرہ. اچھا یہاں سے پھر کیا ہوا، یہاں سے ایک اور چیز انسان کو پتہ چلی کہ انسان ہر کام انجام نہیں دے سکتا، بلکہ ہر شخص ایک خاص کام یا چند کام انجام دے سکتا ہے، ہر انسان سب کام انجام نہیں دے سکتا. ایک انسان ہے وہ پڑھا سکتا ہے، ایک انسان ہے وہ اچھی کرکٹ کھیل سکتا ہے، ایک انسان وہ اچھی ہاکی کھیل سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ایک انسان والی بال بھی اچھا ہو، فٹ بالر بھی اچھا ہو، ہاکی بھی اچھی کھیلتا ہو، کرکٹ بھی اچھی کھیلتا ہو. نہیں، بلکہ ہر شخص جو ہے اس کی خاص ایبلٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے. یہاں تو اس نے سیکھا کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرنا چاہیے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اس کی اسکلز ہیں، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اگر انسان اپنی اسکلز جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، اگر اس کے برخلاف کام کرے گا نتیجہ نہیں ملے گا. آپ ایک 5 سالہ بچے سے کہیں کہ 50 کلو کا وزن اٹھا کے دکھاؤ، نہیں اٹھا سکتا. یا اس پہلوان سے کہیں کہ جو 150 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے کہیں کہ گھی کا ایک 5 کلو کا ڈبہ اٹھا کے دکھاؤ، اٹھا دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اپنی صلاحیتوں کے مطابق اگر کام کرے، اپنی صلاحیت کو پہچان کر کام کرے، تو وہ بہتر کام کر سکتا ہے. یہاں سے پھر انسان نے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے شروع کیا، ٹیم ورک کا آغاز ہوا، دائرہ کار کا آغاز ہوا کہ یہاں تک میرا دائرہ ہے، یہاں سے یہاں تک تمہارا دائرہ ہے، تم اس صلاحیت کی بنا پہ یہ کام کر سکتے ہو، میں اس صلاحیت کی بنا پہ یہ کام کر سکتا ہوں. اب جب ٹیم ورک شروع ہوا تو اس ٹیم ورک میں بہت ساری مشکلات آنے لگیں. تنظیموں کے وجود سے فوائد بہت ہیں، نقصانات بھی بہت ہیں. وہ فوائد میں نے آپ کو کچھ گنوائے، اور وہ نقصانات میں بتانا چاہ رہا ہوں جو تنظیموں کو لاحق ہوتے ہیں، کہ اگر یہ تنظیمیں، جماعتیں، پارٹیز، آرگنائزیشنز، فیڈریشنز، ٹیم ورک سسٹم، اگر یہ ان خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کریں تو یہ زوال کا شکار ہو جائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان ہمیشہ تندرست رہے، بالآخر کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیمار کیسے ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ریزسٹنس پاور یا قوت مدافعت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے تنظیموں کا وجود بھی ہے. تنظیمیں، جماعتیں، فیڈریشنز، آرگنائزیشن، سسٹم، ٹیم ورک، اگر ان خطرات کو اپنے سامنے نہ رکھیں کہ جو ان کو لاحق ہوتے ہیں، تو ان کا وجود ختم ہونے لگتا ہے اور ان کی بنیادیں کمزور ہونے لگتی ہیں. اس بنا پر تنظیمی دوستوں کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تنظیم کے نصب العین کو سامنے رکھیں. ایسا نہیں ہو کہ وہ تنظیم پرستی میں مبتلا ہو جائیں، جو ہماری یہاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی تنظیم سے ہے، کوئی اچھی بات کہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کہیں گے آپ بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن آپ فلاں گروپ سے ہیں، آپ فلاں تنظیم سے ہیں. لا تنظر الی من قال بل انظروا ما قال، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یعنی جہاں سے الحکمت والۃ المومن، حکمت، دانائی، علم، نالج، نور، زندگی مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملتا ہے اسے لے لیتا ہے. لیکن ہمارے کیا ہوا، ہم نے تنظیموں کے سیٹ اپ کو ایسے بنا دیا کہ کوئی اچھی بات بھی کر رہا تھا، اب بات بہت اچھی کر رہے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہماری تنظیم الگ ہے، ہماری جماعت الگ ہے، ہماری پارٹی الگ ہے. یہ چیز جو ہے، یہ وہ خطرات ہیں کہ جو ہر سیٹ اپ کو، ہر ٹیم ورک کو، ہر تنظیم، آرگنائزیشن اور پارٹی کو لاحق ہوتے ہیں. اس بنا پر ہمیں ان چیزوں کا، سب سے پہلی چیز جو لاحق ہوتی ہے کہ ہم تنظیم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تنظیم پرستی یعنی اپنے نظم و لین کو بھول جاتے ہیں، اپنے مقصد اور ہدف کو فراموش کر دیتے ہیں، اور تنظیمی وجود، مثال کے طور پر تنظیم پرستی کیا ہوتی ہے، آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور آپ مارکیٹ گئے اور آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے. اب آپ پہلے جو ہے اس چیز کو دیکھیں گے، یہ چیز مجھے لینی ہے، پھر 1000 کے نوٹ کو دیکھیں گے، کہ میرا 1000 کا نوٹ تو بڑا کڑک ہے، میرے 1000 کے نوٹ کے تو نمبر یہ ہیں، میرے 1000 کے نوٹ پر فلاں وزیر کے دستخط ہیں، میرا جو 1000 کا نوٹ ہے اس کا سیریل نمبر CE سے شروع ہوتا ہے یا AB سے شروع ہوتا ہے. یعنی یہ نوٹ اس لیے تھا، یہ وسیلہ اس لیے تھا کہ آپ اس سے جا کر اپنی پسند کی چیز خرید سکیں اور اپنی جو تشنگی ہے، اپنی جو ضرورت ہے، آپ کی جو نیڈ ہے اسے پورا کر سکیں. لیکن آپ اپنے نوٹ میں ہی گم ہو جائیں، اس وسیلے سے اس مقصد کو حاصل نہ کر سکیں، یہ نوٹ پرستی یا مال پرستی ہے. تنظیم سے اگر آپ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکیں، تنظیم و تنظیمیت میں اگر آپ کا ہدف گم ہو جائے تو یہ تنظیم پرستی ہے. شخصیت پرستی بھی یہی ہوتی ہے. شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ ایک شخصیت کو اتنا چاہنے لگیں، اتنا چاہنے لگیں کہ اس کی ذات میں گم ہو جائیں، اور ایسے گم ہو کہ وہ جو کہنا چاہ رہا ہے نہ سنیں. آپ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے بہت زبردست ہے، آپ کا طریقہ کار بہت اچھا ہے، آپ نعرہ بہت اچھا لگاتے ہیں، آپ گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ تنقید لاجواب کرتے ہیں، آپ کا انداز بیان بے مثال ہے، آپ جو ایگزامپل دیتے ہیں وہ بے نظیر ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے؟ انسان ذات میں گم ہو جائے، اور وہ شخصیت، وہ انسان جس جانب آپ کو لے جانا چاہ رہا ہے آپ اس جانب نہ کریں. مثلا امام علی، بعض اوقات ہماری ایسے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ہم شخصیت پرستی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور امام علی ہمیں جس جانب لے جانا چاہتے ہیں ہم اس ہدف کو گم کر دیتے ہیں. بعض افراد، یہ شخصیت پرستی ہے. قرآن پرستی، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہدایت کرے، ہدی للناس. قرآن کو چومیں، پڑھیں، اوپر رکھیں، جزدان میں رکھیں، جب کوئی بیمار ہو جائے اسے ہوا بھی دیں، بچی کی شادی ہو تو سر پہ بھی رکھیں، جب کوئی کام پھنس جائے تو مولانا کے پاس جائیں کہ سخارہ بھی دیکھ دیں. یہ قرآن پرستی ہے. قرآن اس لیے نازل نہیں ہو کہ قرآن کو چوما جائے، اوپر رکھا جائے، استخارہ دیکھا جائے، ہوا دی جائے. قرآن اس لیے کہ اسے ہدایت لی جائے. شخصیت پرستی یہی ہے کہ انسان اس شخصیت میں گم ہو جائے اور وہ جس جانب لے جانا چاہ رہا ہے. اور یہی چیز ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ مختلف افراد کے فالوورز جو ہیں وہ ان کے گرد اس طرح جمع ہو گئے ہیں کہ وہ شخصیت پرست ہو گئے. یہ شخصیت پرستی جو ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یہ تنظیم پرستی انسان کو حق بات قبول کرنے سے گمراہ کر دے. قرآن کیا کہتا ہے؟ میری تنظیم، تمہاری تنظیم، میرا مولوی، تمہارا مولوی، میری جماعت، تمہاری جماعت، میرا سیٹ اپ، تمہارا سیٹ اپ، میرا ٹیم ورک، تمہارے ٹیم ورک. فبشر عبادی الذین، خدا کہہ رہا ہے میرے بندوں کو بشارت دو. عباد، بندے، بندے یعنی عبد، عبد یعنی غلام، غلام یعنی آقا کی، باس کی، مالک کی بات سننے والا. یسلم تسلیما یعنی تسلیم ہو جانے والا. دیٹس آل، ختم معاملہ، فنش. مالک نے کہہ دیا قبول کرنا ہے، باس نے کہہ دیا کرنا ہے، نہ چوں نہ چھرا، نہ ادھر نہ ادھر، نہ اگر نہ مگر. فبشر عبادی، میرے بندوں کو جو مجھے اوبے کرتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، مجھے بھی مانتے ہیں، میری بھی مانتے ہیں. شخصیت پرستی، شخصیت کو ماننا، شخصیت کی نہ ماننا. تنظیم پرستی، تنظیم کو ماننا، تنظیم کی نہ ماننا. ہم تنظیم کو تو بہت مانتے ہیں، یونٹ بھی ہے، ڈویژن بھی ہے، صوبہ بھی ہے، سیکرٹری جنرل بھی ہے، صدر بھی ہے، بینر بھی ہے، سب کچھ ہے، تنظیم کی نہیں مانتے، یہ شخصیت پرستی ہے. فبشر، خدا کہہ رہا ہے نہ میری تنظیم نہ تمہاری تنظیم. اسی لیے امیر المؤمنین کو کیا کہا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے، حق کسی گروپ کا نہیں ہوتا، حق کسی جماعت، تنظیم، فیڈریشن، ٹیم ورک کا نہیں ہوتا. حق سب کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر سب اس کی اتباع کرنا چاہیں. اسی لیے کہا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. خدا کہہ رہا فبشر عبادی الذین، میرے ان بندوں کو جو مجھے اوبے کرتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، انہیں بشارت دو. کس بات کی بشارت دو؟ کیوں بشارت دیں ہم خدا کے بندوں کو؟ فبشر عبادی الذین یستمعون القول. یہ ہے وہ نقطہ، یستمع یعنی توجہ سے سنتے ہیں، دھیان دے کر، کان لگا کر، غور کر کے. یہ نہیں کہ میری تنظیم کے لیے میں مان لوں، نہیں. ممکن ہے کہ آپ کی تنظیم میں کوئی غلط شخص ہو، آپ کی جماعت میں، آپ کی پارٹی میں، آپ کے حزب میں، آپ کے سیٹ اپ میں، آپ کی ٹیم ورک میں. یستمعون استعما، سما عربی زبان میں کہتے ہیں کان میں آواز آ رہی ہے، جیسے موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے ابھی آپ کے کان میں، یہ کان میں آواز آ رہی ہے. اب یہ یامہا ہے، ہونڈا ہے، 70 ہے، کاواساکی ہے، ایک سیلنسر والی ہے، دو سیلنسر والی ہے، 125 ہے، آپ کو نہیں پتا. کان میں آواز کا نا سما، استعما توجہ دھیان سے سننا، جیسے کہ آپ میری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں. توجہ دینا، دھیان دینا، دل دینا، دماغ دینا، اس کو کہتے ہیں استعما، یعنی توجہ سے سننا. خدا کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ الذین یسمعون، جو سنتے ہیں کان میں آواز آ رہی ہے، نہیں. یسمعون فبشر عبادی، میرے ان بندوں کو بشارت دو جو ہر بات نہیں سنتے، توجہ سے سنتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں دماغ کھول کے سوچتے ہیں، بند ذہن کے مالک نہیں. فبشر عبادی الذین یسمعون القول. اس گروپ کی بات سنی، اس گروپ کی بات سنی، فلاں مولوی صاحب کی بات سنی، فلاں عالم کی بات سنی، فلاں تنظیم کی بات سنی، یستمعون القول. لیکن سننا بھی ایسا نہیں ہوتا ادھر سے تو ادھر سے نکال دیا، توجہ سے دھیان دے کے سنتے. یستمعون القول فیتبعون احسنہ، تو ان میں سے جو بہتر بات ہوتی ہے، جو حق بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے، جو مستحکم بات ہوتی ہے، جو دلیل والی مدلل بات ہوتی ہے، اس کا اتباع کرتے ہیں. اس کو بینر پہ لکھ کے صرف کہ ڈاکٹر محمد علی نے کہا کہ حق کو پہچاننے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا حق کی توہین ہے. یہ جملہ اس لیے نہیں کہ صرف بینر پہ لگا دیا جائے، یہ جملہ اس لیے کہ عملی زندگی یہ ہے. تنظیم کو ماننا یا تنظیم کی ماننا، جو تنظیم کو مان کر تنظیم کی نہیں مانتے، یہ شخصیت پرست ہیں، یہ تنظیم پرست ہیں. قرآن کو مان کر قرآن کی نہیں مانے، اہل بیت کو مان کر اہل بیت کی نہیں مانے، اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانے. اللہ کو شیطان مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا شیطان. جو اہل بیت کو مانے اہل بیت کی نہ مانے، یہ بھی شیعہ نہیں، پیروکار نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ڈاکٹر شہید کے جملہ ہے کہ حق کو پہچان کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ حق کی توہین ہے. یہ وہی ہے، میرے بندوں کو بشارت دو، ان بندوں کو جو سنتے ہیں، سب کی سنتے. یستمعون القول، باتیں سنتے ہیں، نظریات سنتے ہیں کھلے دل سے. یہ نہیں کہ یہ میرا مولوی صاحب ہے میں اس کے پاس جاؤں گا. اور یہ وجہ ہے کہ بہت سے ایسے آپ کو افراد مل جائیں گے جو کہ کسی عالم سے، تنظیم سے، انجمن سے، سیٹ اپ سے، ٹیم ورک سے متمسک ہوتے ہیں، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، لیکن وہ اس عالم کی، اس جماعت کی، تنظیم کی نہیں سن رہے ہوتے، اس کو مان رہے ہوتے، اس کی نہیں مان رہے ہوتے. یہ تنظیم پرست لوگ ہیں، یہ شخصیت پرست لوگ ہیں، جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بات کا سکہ بٹھائیں. آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہمیں اطراف میں مل جائیں گے جو اپنی بات کو، وہ اگر کوئی علمی تنقید کی جائے قبول نہیں کرتے، کوئی دلیل دی جائے قبول نہیں کرتے. کیوں؟ یہ شخصیت پرست ہیں. اگر یہ شخصیت پرست نہ ہوتے, شخصیت کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہوتے, تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی. خدا کہہ رہا ہے شخصیت پرست وہ ہوتا ہے جو صرف کان اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے, لیکن جو حق پرست ہوتا ہے, جو حقیقت پرست ہوتا ہے, وہ کیا کام کرتا ہے؟ یستمعون القول, وہ سب کی سنتا ہے, مختلف باتیں سنتا ہے, دلیل سے سنتا ہے. ہر بات جو کان میں آتی ہے اسے عقل کے فلٹر سے گزارتا ہے, جو پڑھتا ہے اسے عقل و فکر کے, غور و فکر کے فلٹر سے گزارتا ہے, پھر اس کو پیوریفائی کر کے اپنے دل و دماغ میں اتار کے اپنے عمل میں لے کے آتا ہے. یستمعون القول فیتبعون احسنہ, یہ کیا کرتا ہے؟ پھر ان میں جو بہتر حق بات, مدلل بات, سچی بات, ثابت بات ہوتی ہے, اس کو خواہ وہ کسی بھی پارٹی کی ہو, کسی بھی فیڈریشن کی ہو, کسی بھی آرگنائزیشن کی ہو, بات حق ہے اس کو قبول کرو. نہیں یہ کہ چونکہ بات حق ہے لیکن آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں, یہ تنظیم پرستی ہے. یہ وہ نقصان ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہر اچھے کام کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. رہبر معظم نے اگر کہیں تنظیموں کی حمایت کی ہے تو مطلقاً حمایت نہیں کی ہے, یہ تصور مت رہے. العارف میں حقیر نے رہبر کی دو تقاریر کا ترجمہ کیا تھا جو غالباً انقلاب کے شروع میں یا انقلاب کے قریب قریب گفتگو تھی رہبر کی, وہ دو قسطوں میں العارف میں چھپا, اس کو جا کے ملاحظہ کیے گا. مطلقاً ٹوٹلی حمایت نہیں کی کہ جناب, جو میں نے شروع بتایا کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ, پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہم اچیو کر سکیں, کچھ حاصل کر سکیں, لیکن اگر تنظیم پرستی میں مبتلا ہو جائیں تو پھر وہ چیز, جو چیز رہبر نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ تربیت ہے. موقع نہیں کہ میں کتاب لائے تھے, یہ کتاب میرے پاس موجود ہے نقطہ ناب کے نام سے, یعنی اصلی جاندار ٹھوس اور سالڈ نقطے رہبر کے. یہاں پر رہبر خود فرماتے ہیں, سنیں, در سخنرانی ہائی ماں, ہماری تقاریر میں, ہماری گفتگو میں, حرف ہائی خوبی در گوشے و کنارس, اس کے کونوں میں ادھر ادھر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں آپ کو مل جائیں گی. ہماری گفتگو میں منتہی غالباً دقت نمی شود, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ نعرے لگا کر, تصویریں لگا کر رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے, ان پہ توجہ نہیں دی جاتی. یہ رہبر کے گلہ ہے. وہ ہمین تھور گم می شود, اور اسی طرح ہماری باتوں میں چھپے ہوئے کچھ اچھے نکات, رہبر یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ساری باتیں حق ہیں, نہیں, کچھ باتیں کہہ رہے میں ہماری گفتگو میں حرف خوبی در گوشے و کنار, گوشے و کنار میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھا نقطہ ضرور مل جائے گا. غالباً دقت توجہ نہیں کرتے دوست, ان کے فالوور, ان کے ماننے والے. وہاں میں تو گمیشے بعد اس میں یہ پہلی جلد ہے, اس میں دانشگاہ یعنی یونیورسٹی, تشکل ہے دانشجوئی یعنی یونیورسٹی لیول پہ جو ان کے سیٹ اپس ہیں کام کرنے کے, آرگنائزیشن, فیڈریشن وغیرہ, اس کے متعلق, اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے متعلق رہبر نے گفتگو کی ہے. یعنی گفتگو کا, اس رہبر کی گفتگو سے یہ پوائنٹس نکال کے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے. وقت نہیں کہ میں ان سب کو بیان کروں. ایک اور کتاب میرے پاس موجود ہے اگر خدا نے توفیق دی تو, اخلاق اجتماعی. اخلاق اجتماعی یعنی سوشل ایتھکس, یعنی تنظیموں میں مل جل کر سیٹ اپس میں کام کرنے کے اخلاق کیا ہوتے ہیں, کون سے خطرات ہوتے ہیں جو ایک تنظیم کو معلوم ہونے چاہیے. جب ہمیں پتہ چلے کہ انہیں چیزوں سے نقصان ہوتا ہے, انہیں چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا, تو یہاں پر رہبر نے کہا ہے کہ, اور اس تقریر میں بھی کہا ہے کہ آرگنائزیشن کا کام تربیت کرے, واضح طور پہ کہا ہے, اگر تربیت نہیں ہے تو پھر اس تنظیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بھی لاہور سے آ رہا ہوں, بہت نزدیک سے قریب سے یہ گلہ میں نے مرکزی صدر تک پہنچایا، سینئر تک بھی پہنچایا، کہ تنظیم میں تربیتی عمل رکتا چلا جا رہا ہے، رکاوٹ کا شکار ہو گیا ہے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. دیکھا گیا ہے کہ مختلف علوم پر تو آپ کے مرکزی دفتر میں کلاسز ہوتی ہیں، لیکن وہ افراد جو آپ سے تھے اور اب مثلا ہماری طرح جو ہے ایک خاص فیلڈ میں آ کر اپنی سروسز کو، اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ المیہ ہے موجودہ آئی ایس او کے سیٹ اپ کو، موجودہ تنظیموں کو اپنے دوست اور دشمن میں شناخت کرنی چاہیے. بہرحال بہت سی باتیں ہیں جو نہ کہی جائیں زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ المیہ ہے کہ وہ تربیتی نظام ہمیں نظر، وہ توجہ، وہ سنجیدگی، وہ اہتمام، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تنظیموں میں جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. پھر اس کا مطلب ہے کہ جب مقصد حاصل نہیں ہو رہا یا دیر سے حاصل ہو رہا ہے، ہم تنظیم پرستی میں، شخصیت پرستی میں گرفتار ہیں. یہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے، اور جتنے بھی سیٹ اپ ہیں سب میں یہی صورتحال ہے. کوئی کسی لوگوں کے لحاظ سے، کوئی کسی آرم کے لحاظ سے، کوئی کسی طبقے کے لحاظ سے، کوئی کسی بورڈ کے لحاظ سے، کوئی کسی عنوان کے لحاظ سے، کوئی کسی ٹیگ کے لحاظ سے، کوئی نہ کوئی اس نے یہاں پر ٹیگ لگایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی عنوان لگایا ہوا ہے، کوئی ٹاپک لگایا ہوا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. لیکن اکثر یہ جو ہے وہ تنظیم پرستی میں ہے. تو یہاں پہ جو وقت درود بھیجے محمد و آل محمد پر، جو لازمی نقطہ ہے تنظیم پرستی سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے بس مجھے اپنی، میری رائے صحیح ہے، دوسرے کے مشورے سے میں کام نہیں کروں گا. یہ نقصان ہے، یہ وہ خطرہ ہے کہ جو تنظیم کو لاحق ہے، کہ مشورے سے اجتماعی کاموں میں، سوشل کاموں میں، تنظیمی کاموں میں، ٹیم ورک میں مشورے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اگر یہ مشورہ نہ ہو تو پھر انسان صحیح موقع پہ کام نہیں کر سکتا. یعنی ایک ایسی زندگی کہ جس میں مختلف سطح کے لوگ، مختلف علاقے کے لوگ، مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوں گے، تو پھر وہ مل جل کے کام کریں گے مشورے سے، صلاح مشورے سے، تو پھر کیا ہوگا، ان کا کام صحیح ہوگا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں من شاور ذوی العقول استضاء بانوار العقول، فرماتے ہیں جو صاحبان عقل سے مشورہ لے گا، اس کے افکار، تو وہ ان کے افکار کے روشنی میں اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. جو عقل مند لوگوں سے مشورہ لے گا، آپس میں مشورہ کرے، عقل مند لوگوں سے مشورہ کرے، تو وہ پہنچ جائے گا. اسی لیے اسی طرح مولا کا ارشاد ہے انما حض علی المشاورہ لان رائی المشیر صرف ورائی المستشیر مشوب من ہوا. کیوں ہمیں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے ترغیب دی گئی ہے، اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ ہوا ہوی سے خالی اور دور ہونا چاہیے. لیکن درود بھیجے محمد والے محمد پر، اللہم صل علی محمد والے محمد مرجل فرج. لیکن اس شخص کی نظر کہ جسے کسی خاص امر میں مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، وہ اگر مغرض ہے، وہ اگر غرض رکھتا ہے، نیت صاف نہیں رکھتا، تو اس کے افکار کا، اس کی نیت کا اثر آپ پہ. اس لیے کہا کہ عقل مند افراد سے، عقل مند افراد جو دین کا درد رکھتے ہیں، وہ اللہ عقل مند افراد تو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بہت ہی مختصر انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. درود بھیجیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد مرجل. استبدادیت سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی میری رائے جو ہے بس اچھی ہے، بقیہ دوسرے ہیچ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو استبدادیت ہوتی ہے نا، یہ بعض اوقات ہم میں بھی ہوتی ہے، ہم بھی مستبد ہوتے ہیں، مستکبر ہوتے ہیں، عامر ہوتے ہیں، لیکن اپنی اپنی در حقیقت سطح پہ رہتے ہوئے، کہ انسان کبھی بھی اپنے رائے کو یہ نہ کہے کہ بس میری رائے چلنی چاہیے، یہ ایک اور دوسرا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے چھٹے امام امام صادق فرماتے ہیں المستبد برأیہ موقوف علی مداحہ الزلل. امام فرماتے ہیں جو مستبد ہے، جو عامر ہے، اپنی رائے پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، وہ ہمیشہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوتا ہے، بالکل یہاں پر ایج پر، کنارے پر، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، باقیہ لوگ غلط ہیں. امام کہہ رہے ہیں نہیں، جو اپنی رائے پہ ڈٹا رہے گا، مستبد، مستبد کا مطلب ہے استبداد، استبداد یعنی بس میں صحیح ہوں باقیہ غلط ہیں، وہ تباہی کے دھانے پر ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں من استبد برأیہ ہلکا، جس نے اپنی رائے کو صحیح سمجھا، کامل سمجھا، جامع سمجھا، اور اس پہ ڈٹ گیا، وہ ہلاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ دوسرا نقطہ کہ ہمیں استبداد رائے سے دوری اختیار کرنی چاہیے. تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے قانون کی رعایت، آپ جس کو کہتے ہیں دستور کی رعایت، قانون کی رعایت. یہ قانون کی رعایت اس حد تک ہے کہ رہبر جب بھی ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں تو رات 3 بجے 2:30 بجے حرکت کرتے ہیں تاکہ فجر سے پہلے پہاڑوں تک پہنچ جائیں، فجر وہیں پہ پڑھیں، اس کے بعد حرکت کریں. تو ان کے گارڈز کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رات کی تاریکی میں ریڈ سگنل پہ گاڑی رہبر رکوا دیتے، ہم کہتے تھے آگا چلیں، کہتے ہیں نہیں، یہ قانون کی پاسداری ہے. شہید بہشتی جو چیف جسٹس آیت اللہ شہید بہشتی، وہ کہتے ہیں کہ رات میں شاہ کے زمانے میں اسلام انقلاب سے پہلے گاڑی چلا رہے تھے، تو جب رات کا وقت تھا یہ سگنل پہ آ کے رک گئے سرخ بتی پہ، ان کے دوستوں کا چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ خلاف ورزی ہے، کہا کہ میں نظام کو قبول نہیں کرتا، شاہ کے نظام کو، بادشاہی طاغوتی نظام کو قبول نہیں کرتا، لیکن میں نظم کو قبول کرتا ہوں. یہ نظم ہے. یہ اسی طریقے سے رہبر کے بارے میں کہ جب بھی نماز جمعہ کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ بس لین ہوتی ہے، بس کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، سڑک پہ ایک حصہ بنا ہوتا ہے اور اس پہ ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ بس لین کہلاتی ہے، اس پہ بس چلتی اور کوئی نہیں. تو کہتے ہیں ہم رس سے بچنے کے لیے کہ پہنچ جائیں، ہم کیا کرتے تھے کہ بس لین میں داخل ہو جاتے تھے. تو ڈرائیور کہتے تھے نہیں، یہ خلاف ورزی ہے. یہ ہے قانون کی پاسداری، کہ اگر یہ چیز ہم میں آ جائے، ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون سے مبرہ سمجھنے لگتے ہیں، یہ چیز انتہائی غلط ہے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس بنا پر اگر قانون کی رعایت نہ کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ افراتفری ہو گیا، ہر شخص ہر چیز کو اپنے لیے خریدنا چاہے گا، حاصل کرنا چاہے گا، اپنے نام سے کرنا چاہے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ تنظیم کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا.
محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللهم صل على محمد والے محمد واجل فرج.
ایک اور چیز جو ہم جس کا شکار ہیں وہ ہم حقیقت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور بیجا قسم کی توقعات کسی شخص سے، کسی عالم سے، کسی انجمن سے، کسی ادارے سے، کسی فیڈریشن سے، کسی جماعت سے وابستہ رکھنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تنظیم پرستی جو میں نے کہا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. کتنا ٹائم ہے؟ ٹھیک، درود بھیجے محمد والے محمد پر.
اللہم صلی علی محمد والے
لہذا مل جل کے کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے جا توقعات رکھیں، بلکہ وہ کوشش کریں کہ جتنی استعداد و صلاحیت ہے اس کے مطابق کیا کریں، ایک دوسرے کو ذمہ داریاں دیں۔ ایک اور چیز جو آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ جب انسان مل جل کے کام کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کسی کی کوئی بات، کوئی عمل، کوئی ایکشن، کوئی پلان، کوئی سوچ، کوئی فکر اسے اچھی نہیں لگتی، اور یہاں سے ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ یہ تنظیموں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ جو سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان اختلافات کا ہوا دینے لگتے ہیں، کسی سے انجانے میں، غلطی میں کوئی خطا ہو گئی، وہ اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس قسم کے کاموں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنا پر یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ فکر میں اختلاف، طریقہ کار میں اختلاف۔ جناب، ہمارا نظریاتی اختلاف ہے۔ نظریاتی اختلاف کیا ہوتا ہے؟ نظریاتی اختلاف پتہ ہے آپ کو؟ نظریاتی اختلاف یعنی آپ کی آئیڈیالوجی چینج ہے، ان سے آپ کا عقیدہ، آپ کا اعتقاد ان سے الگ ہے۔ بعض اوقات ہم میتھڈ کے چینج ہونے کو نظریاتی اختلافات کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایسے کام کرنا چاہیے، آپ کہتے ہیں ایسے کام کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلو، آپ کہتے ہیں نہیں، دو قدم پھلانگ کے چلو۔ یہ میتھڈ کا اختلاف ہے، یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے، یہ روش کا اختلاف ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ آپ ایک خاص طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، میں خاص طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف ہے۔ کیسے اختلاف ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے۔ نظریاتی اختلاف ان لوگوں سے جن کا عقیدہ و نظریہ آپ سے تبدیل ہے، جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتے ان سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہے۔ لیکن ایک ہی تنظیم میں رہتے ہوئے، ایک ہی مکتب میں رہتے ہوئے، اگر جو ہے ایک تنظیم ایک مولانا کے پیچھے چل رہی ہے، ایک جماعت، ایک پارٹی ایک عالم دین کے پیچھے چل رہی ہے، یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے، یہ روش کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر علامہ مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم اعلی اللہ مقامو، ان کے طریقہ کار الگ تھا، شہید حسینی کا الگ تھا، یہ روش کا اختلاف ہے۔ علامہ ساجد نقوی کا طریقہ کار الگ ہے، علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کا طریقہ کار الگ ہے۔ یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے، یہ روش کا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک بات کہتا ہوں، یہ میرا میتھڈ ہے، آپ کسی اور بات کو کسی اور میتھڈ سے حل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا لہٰذا اس بات توجہ، نظریاتی اختلاف کچھ اور ہوتا ہے، اور روش کا اختلاف، میتھڈ کا اختلاف، عمل کا اختلاف، انداز عمل کا اختلاف، راہ حل کا اختلاف، یہ الگ ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اختلافات سامنے آتے ہیں۔ وہ تنظیمیں جو صحیح تنظیمیں ہوتی ہیں، جن کے فالوور صحیح ہوتے ہیں، وہ ان اختلافات کو روک دیتے ہیں۔ یہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے۔ میں اسی لیے ہمیشہ یہ سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سیاسی سوچ پیدا کریں، شعور دیں، بصیرت دیں، فہم دیں۔ رہبر نے یہی کہا، رہبر طالب علموں کو، یونیورسٹی کے طالب علموں سے یہ نہیں کہتے، دلیل موجود ہے میرے پاس، کہ آپ فلاں تنظیم سے، فلاں پارٹی سے، فلاں پولیٹیکل جماعت سے وابستہ ہو جائیں، نہیں۔ رہبر کہتے ہیں سیاسی سوچ پیدا کرو، سیاسی بصیرت، فہم و شعور پیدا کرو، تم نے کرنا کیا ہے۔ نہیں یہ کہ آپ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کو فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں جمن، فلاں فیڈریشن، فلاں ادارہ، فلاں انسٹیٹیوشن، فلاں مولوی صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں علامہ صاحب، نہیں۔ پابند نہ کریں، سیاسی شعور دیں، بصیرت دیں، آزاد چھوڑ دیں۔ وہی سمجھتا ہے ایکس کے پاس جائے، ایکس کے پاس، وائی کے پاس جائے، وائی کے پاس جائے، زیڈ کے پاس، زیڈ کے پاس جائے، اس کے پاس جانا اس کے پاس جائے، اس کے پاس جانا اس کے پاس جائے۔ یہ ہے صحیح کام۔ یہ جو اختلافات سامنے آتے ہیں، پھر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام اختلافات جو ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہمارے عمل میں، ہماری فکر میں آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. اس بنا پر طریقہ کار کے، میتھڈ کے، روش کے، انداز کے، راہ حل کے اختلاف کو نظریاتی اختلاف مت کہیں. خدا را یہ زہر قاتل ہے. فتویٰ لگانا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. نہیں، نظریاتی اختلاف نہیں ہے، آپ کا میتھڈ الگ ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ دو بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے. ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ماں کے شکم سے جنم لینے والے، دو بھائیوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. اس بنا پر اس طرح، لہذا جو اختلافات سامنے آئے کہ میری رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے، اپنی رائے کو استعداد رائے، اپنی رائے کو تھوپنا، ٹھونسنا، مسلط کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بنا پر جہاں پر بھی اختلاف آئے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، فوراً اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ میتھڈ کا اختلاف ہے، یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے، یہ نظریات. اسی لیے کہا گیا ہے کہ افضل الصدقات، رسول اللہ کی حدیث، افضل الصدقات اصلاح ذات البین، کہ بہترین صدقہ راہ خدا میں یہ ہے کہ افراد کے درمیان صلح و صفائی کی جائے. اصلاح البین افضل من عامت الصلاۃ والصوم والصلاۃ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا، امام حسن امام حسن سے کہتے ہیں کہ دو افراد کے درمیان دوستی کرانا، صلح و صفائی کرانا ایک سال کے مستحب نماز اور روزے سے بہتر ہے. لأن اصلح بین اثنین احب الی من من ان اتصدق بدینارین. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دو افراد کے درمیان صلح و آشتی کرانا، دو مومن کے درمیان قربت پیدا کرنا میرے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس بات سے کہ میں دو دینار، دو دینار یعنی دو سونے کے سکے خدا کی راہ میں ہدیہ دوں. بہترین صدقہ یہ ہے کہ میں دو افراد کے درمیان، دو شخصیات کے درمیان، دو تنظیموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کروں. یہی وجہ ہے کہ ہم جب تک مجلس وحدت المسلمین میں تھے، آپ مولانا بات بڑی اچھی کرتے ہیں آپ، لیکن آپ جو ہیں فلاں پارٹی کے ہیں، سوری ہمارے مولوی صاحب الگ ہیں، آپ کے مولوی صاحب الگ ہیں. مولانا بڑی بات بڑی اچھی کی ہے آپ نے، لیکن ہم آپ کو نہیں بلا سکتے کیونکہ ہماری تنظیم، ہم آپ کو نہیں بلا سکتے. تو ہم نے کہا ایسی تنظیم کو کیا فائدہ کہ جہاں پہ حق بات کو بھی یہ کہہ کے رد کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے کہ آپ کی جماعت الگ، میری جماعت الگ. تو وہاں سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ان تنظیموں سے بالا تر ہو کر کیوں میں اپنی بات کروں، تنظیموں سے بالا تر ہو کر تربیت کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری آواز سب کے لیے اکول ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نمائندے ولی فقی پر جو ایک سوال کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آغا صاحب، آپ اگر نمائندے ولی فقی ہیں تو آپ حزب، جماعت، ادارے، انسٹیٹیوشن سے بالا تر ہو کر ایک باپ کا رول ادا کریں. جیسا کہ رہبر موسم کسی جناح میں، کسی گروپ میں، کسی ٹیم میں، کسی انجمن میں، کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، کسی جماعت میں نہیں ہے، سب سے اوپر ہے، سب کے لیے ہیں باپ. لہذا اگر آغا صاحب اپنے آپ کو نمائندے ولی فقی کہتے ہیں تو ان کو اسی طرح بالا تر ہو کر باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لا محالہ آپ جس جگہ قدم رکھیں گے آپ کا جھکاؤ اسی طرف ہو جائے گا. اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں بالا تر ہو کے، ایک عالم کو بالا تر ہو کے کام کرنا ہے. بہرحال اس میں الحمدللہ ہم کامیاب رہے، اور ہم نے سب سے پہلے کراچی سے یہ آواز اٹھانی شروع کی، علماء سے ملے، بیرون ملک، اندرون ملک کے علماء سے ملاقات کی، فون کالز کی، کہ ہمیں قومی پالیسی پہ عمل کرنا چاہیے. دونوں جماعتوں کو کم سے کم قومی پالیسی کے لیے ایک ٹیبل پہ جمع ہونا چاہیے. آپ کی تنظیم الگ، آپ کی جماعت الگ، آپ کا نصب العین الگ، اپنے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قوم کے لیے، قوم کی پالیسی کے لیے مل جل کر ایک ایسی پالیسی، ایک ایسی حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی وضع کریں کہ جس سے قوم اس منجدھار سے نکل سکے. یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں کیا، آپ دیکھیں بریلوی جمع ہو رہے ہیں، دیوبندی جمع ہو رہے ہیں، ہم حزب اللہ، ہم حزب اللہ کے پیروکار ہیں، ہم شہید حسینی کے پیروکار ہیں. خوب شہید حسینی کی سیرت یہ تھی، ہم ولی فقیہ کے پیروکار ہیں، ہم اس کے نمائندے کے پیروکار ہیں. کیا نمائندہ، کیا ولی فقیہ کی سیرت یہ ہے اس طریقے سے؟ نہیں. اس بنا پہ ضروری ہے ان تمام افراد کے لیے کہ اس سے بالا تر ہو کر قومی پالیسی وضع کریں. الحمدللہ اب سننے میں آیا ہے کہ مجلس وحدت کی طرف سے اس بات کا آغاز کیا گیا ہے اور ابتدا ہوئی ہے، کہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ یہ کام جلد جلد پائے تکمیل تک بطریق احسن، بطریق بوجہ احسن انجام پائے، تاکہ قوم اس کشمکش سے نکل سکے، تاکہ ہم ان تنظیمیات سے بالا تر ہو کر بھی قومی مفاد کے لیے پاکستانی اور تشیع کی ملی اور ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام انجام دے سکیں. اگر ہم متحد نہیں ہوئے، پالیسی وضع نہیں کی، ٹھیک ہے آپ کا ایک طریقہ کار ہے، آپ کا دائرہ کار ہے، آپ کی یونٹس ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے نعرہ لگانے والے، آپ کے جھنڈے لگانے والے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے دوسرے کے سر پر، دوسرے کے امامے پر آپ کا پیر ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. قومی پالیسی وضع ہونی چاہیے، یہ قوم کی آواز ہے، کہ کم سے کم مشترک نکات بھی تو جمع ہو نا. ایک مشرق میں جا رہا ہے، ایک مغرب میں جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بنا پر تنظیم نعمت ہو سکتی ہے، تنظیم بہترین کام ادا کر سکتی ہے، تنظیم تربیت کے لیے ہونی چاہیے. اگر تربیت نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، انسجام نہیں ہے، وحدت نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو پھر اس تنظیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعض لوگ، آخر میں نقطہ دوں اور زحمت کرما، بعض لوگ مطلق نفی کرتے ہیں، ہیں گوشہ کنار میں آپ کو ایسی آواز آئیں گی کہ نہیں تنظیم نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. امام خمینی کا حوالہ دیا جاتا ہے، رہبر کا حوالہ دیا جاتا ہے، نہیں، نہ مطلق نفی کی گئی ہے امام کی طرف سے کہ امام نے کون سی تنظیم بنائی تھی، امام نے کون سا ادارہ بنایا تھا، امام نے کون سا. خب وہ وقت اور تھا، امام خمینی تو گھر سے بھی نہیں نکلے، تو کیا رہبر بھی نہ نکلے؟ رہبر جاتے ہیں، مختلف صوبوں کے دورے کرتے ہیں، تو اگر امام نے نہیں کیا تو رہبر بھی نہ کریں؟ نہیں. امام خمینی 10 سال مثلا گھر سے باہر نہیں نکلے اپنے، گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا کو چینج کیا ہے انقلاب آنے کے بعد، تو کیا رہبر بھی گھر میں بیٹھے رہے؟ نہیں. وہ نمائش گاہ جاتے ہیں، کتابوں کی نمائش پہ جاتے ہیں، کارخانے جاتے ہیں، پریڈ میں جاتے ہیں، صوبوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس دورے کرتے ہیں، اسکولوں کے دورے کرتے ہیں، جنگی مشقوں کا معائنہ کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ امام نے نہیں کیا تھا تو رہبر بھی نہ کریں، نہیں، یہ دلیل نہیں ہے. نہ امام نے مطلق نفی کی ہے، نہ امام مطلق حمایت کی ہے. رہبر نے نہ مطلق نفی کی ہے، نہ مطلق حمایت کی ہے. رہبر نے کہا تنظیم بہترین چیز ہے، اگر اس سے استفادہ ہو رہا ہے تو یہ بہترین تنظیم ہے، اگر استفادہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. پھر ہم تنظیم پرستی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم اپنی افادیت کو، اپنی طاقت کو، اپنی اتحاد کو، اپنی یونٹی کو، اپنی پاور کو کھونے لگتے ہیں. یہ تمہارا، وہ میرا، یہ میری، وہ تمہاری، یہ جھنڈا میرا، وہ تمہارا، سب کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. اور ان خطرات سے جو تنظیموں کو لاحق ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول حق کو سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
میکسیمم ایک یا دو سوال لے سکتے ہیں، اگر کسی دوست کو بھی سوال ہو.
آگے صاحب، سوال یہ ہے کہ اہل تشیع کی ہمارے پاکستان کے اندر 4-5 بڑے گروپ ہیں یا جماعتیں بنی ہوئی ہیں. اکثر اوقات ہوتا ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم اس اپنے گروپ سے، ٹیم سے باہر نہیں نکلتے، اور یہاں بھی یہی جو صورتحال ہے ہمارے ٹیکسلا پورے پاکستان کا یہی ہے کہ اگر دشمن جو ہمارے مخالف ہیں دیوبند، ان کی 6-7 جماعتیں، گروپ ہیں، اگر وہ ایک مقام پہ ہو سکتے ہیں جمع، ہماری تو بہت زیادہ مشترکات ہے، بلکہ سب کچھ ایک ہی ہے. اگر قائدین کا تھوڑا سا اختلاف ہے پاکستان کے اندر, کم از کم ابھی آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ قومی پالیسی, اس حوالے سے آئی ایس او ابھی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟
دیکھیں آئی ایس او کا جو بنیادی کام ہے, سوال یہ ہے کہ ان مسائل میں کہ جہاں پر ہمیں مختلف تنظیموں کے مختلف ترجیحات نظر آ رہی ہیں اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو رہی ہیں, اس دوران ہم بحثیت طالب علم اور طالب علم جماعت کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس کے میں نے اشارہ کیا, آپ سیاسی شعور دیں لوگوں کو, جو رہبر نے کہا ہے, جو امام نے کہا ہے. اگر آپ اپنا سیٹ اپ اس طرف لے جائیں گے تو آپ کے بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو اس طرف جانا چاہتے ہیں, یا ان کی وابستگی, ان کی توجہ, یا ان کی دلچسپی, یا ان کی حمایت اور تائید و نصرت دوسری طرف ہو. تو اس طرح آپ کی تنظیم جو ہے, مثال کے طور جو سیٹ اپ ہے آپ کا تربیتی, وہ متاثر ہوگا. تو سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ تعلیم, جیسے رہبر نے کہا نوجوان سے میں کیا تین چیزیں چاہتا ہوں, تعلیم, تہذیب نفس اور ورزش. تین چیزیں رہبر نے طالب علموں سے چاہی ہیں, تعلیم حاصل کریں, دل لگا کے تعلیم حاصل کریں, تہذیب نفس, پاک دامن رہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, جوانی میں گناہ نہ کریں, آنکھوں سے, کان سے, زبان سے, ہاتھ سے, پیر سے, اور ورزش کریں, ایکٹیو رہیں, حشاش بشاش رہیں. یہ تین ذمہ داریاں ہیں, اور اسی تعلیم کے حصول میں پھر آپ کی ذمہ داری آ جائے گی کہ آپ ان میں سیاسی شعور پیدا کریں. ان کو سیاسی مت بنائیں, سیاسی کارکن مت بنائیں, سیاسی فکر دیں, آئیڈیالوجی دیں. خود بخود وہ جس کو بہتر سمجھے گا اس کے پیچھے. یہ آئی ایس او بہترین کام کر سکتی ہے تربیت کے ساتھ ساتھ. ایک چیز یہ ہوگی.